مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
نام بشارت علی ہے. مدنی مذاکرہ تھا شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا میں نے.
یہاں پر مدنی مذاکرے میں جو سیکھنے کی چیزیں ملتی ہیں کتابوں میں اگر اس کو پڑھنے بیٹھے ہیں تو وہی کتابیں جو کہ آپ کئی دنوں کے بعد وہ مکمل کر کے وہ چیز آپ سیکھتے ہیں, تو یہاں پہ وہ چیز آپ کو بہت ہی شارٹ ٹائم میں وہ چیز وہ علم سیکھنے کو مل جاتا ہے.
جب بھی اللہ سے مانگو تو عافیت سے مانگو نا, پیر صاحب کی یہ بات بہت دل پہ لگی ہے نا.
جو طریقہ تھا نماز کا جو بیٹھ کے پڑھنا تھا تو اس کے متعلق جو کنفیوژن تھی وہ دور ہوئی ہے.
اس طرح پریکٹیکلی مطلب ماسز میں صحیح ایک بڑے مجمع میں اس کو سیکھنے کا اس طرح سے عام کلچر نہیں ہے یہاں پہ پاکستان میں خاص طور پہ. بیسیکلی انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ جب کچھ سوچ رہا ہوتا ہے یا کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ویژول آ رہے ہوتے ہیں اس کے ذہن میں. تو حضرت صاحب نے جس طرح سے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ کرسی میں کس طرح سے آپ نے نماز پڑھنی ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی ایک یونیک چیز تھی آج سیکھنے کو ملی ہمیں. لوگ اکثر چیزیں مس کر دیتے ہیں اس میں.
شوبی سے میرا تعلق ہے, بلال راجہ میرا نام ہے. سلاب زدگان کے بارے میں امیر اہل سنت نے فرمایا کہ ان کی مدد کریں کسی طریقے سے بھی جو آپ سے ہو سکتا ہے, جتنے پیسے ہیں آپ کے پاس اس حساب سے آپ دیں, ان کی مدد کریں, اللہ پاک آپ کی بھی مدد عطا فرمائے گا.
ماشاء اللہ سبھی دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھاتے بھی ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی, وہ دعوت اسلامی کے ساتھ انوالو ہو جائیں اور دعوت اسلامی کے جو ذمہ دار ہیں ان سے مشورے وغیرہ کر کے ان کے ساتھ ہیلپ کریں لوگوں کی.
دعوت اسلامی وہ کام کر رہی ہے کہ لوگوں کی سوچ میں بھی نہیں تھا. لوگ سمجھتے ہیں یار یہ مولوی ہیں, نماز پڑھائیں گے, نماز کی دعوت دیں گے اور دین کے کاموں میں لگائیں گے, لیکن دعوت اسلامی نے ثابت کر دیا کہ مولوی لوگ کہتے تھے اس دور میں, مجھے یاد ہے کہ یار مولوی بنو گے کہ تمہارے گھر والوں کو کھانا کون کھلائے گا. آج الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے ثابت کر دیا کہ مولوی بنو, عالم بنو, مفتی بنو, قاری بنو, حافظ بنو اور غریبوں کی مدد بھی کرو. آج وہی عالم, حافظ, مفتی ان کو لوگ کہتے تھے یار کیا کمائے گا, تو آج وہ الحمدللہ اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کر رہے ہیں, خیمے لگا رہے, کیمپ لگا رہے, غریبوں کی مدد کر رہی ہے.
قدمن, درمن, سخن, جس طرح کر کے مدد کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی مدد کریں اور اپنی قوم کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشکل گھڑی سے نکالیں. میں ضرور ان لوگوں کو کہوں گا کہ دعوت اسلامی کا ہر طریقے سے ساتھ دیں, اپنا جان مال سب کچھ دعوت اسلامی کو دے دیں. میں امیر اہل سنت کا شکریہ ادا کروں گا اور دعوت اسلامی کا بھی شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ دعوت اسلامی ان گاؤں گاؤں اور اس شہر تک بھی پہنچ گئی جہاں تک کوئی تحریک اور کوئی بھی آرگنائزیشن نے اپروچ نہیں کری. تو شکریہ دعوت اسلامی, شکریہ امیر اہل سنت.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اعتکاف کی نیت کے بعد جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا, جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھا پی نہیں سکتے, افطار بھی نہیں کر سکتے. اب کھانا آ گیا, افطار آ گیا, تو اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے. نیت کرنے کے بعد اب بھلے افطار کر لیں, تاہم یہ کہ ثواب اسی صورت میں ملتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کرے، اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے کریں، ثواب کے لیے کریں، کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو بار بار درود پاک پڑھ لیں. آپ بے شک آپ چاہیں تو افطار وغیرہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1444 سن ہجری کے صفر شریف کی 14ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے. 14 کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 14، یہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 سے، بے شک جبرائیل نے مجھے بشارت دی جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو گیا ہے. آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 1444 ہجری کے صفر شریف کی 14ویں رات ہے، اور 14ویں رات کو ایک یہ اہمیت بھی حاصل ہے کہ 14 صفر کو خصوصاً سندھ میں حضرت سید شاہ عبد الطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے. یہ سندھ کے بہت بڑے مشہور بزرگ ہیں. آپ کی ولادت باسعادت 1101 ہجری میں حالہ حویلی ضلع مٹیاری سندھ میں ہوئی. آپ بہت بڑے عالم دین، ولی کامل اور سندھی صوفی شاعر تھے. 1165 سن ہجری کو بٹ شاہ ضلع مٹیاری میں آپ کا وصال شریف ہوا، نے وفات پائی. آپ کا عرس مبارک 14 صفر کو ہوا کرتا ہے. شاہ جو رسالو آپ کے کلام کا مجموعہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مرکز الاولیاء لاہور سے مدر اقبال. تاریخ ہے طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیجئے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. جزاک اللہ خیر.
یہ اعلیٰ حضرت کے کلام کا مقطع ہے. مقطع اس شعر کو بولتے ہیں جس میں جو آخری میں ہوتا ہے اور شاعر اپنا تخلص اس میں شامل کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تخلص رضا ہے. اور صاحب قرآن سے مراد یہاں اللہ پاک کی ذات ہے. اے رضا خود صاحب قرآن، جس نے قرآن نازل کیا، وہ اپنے محبوب کی مدح سرائی اور تعریف کرتا ہے، نعت بیان فرماتا ہے. تو جب اللہ پاک اپنے حبیب کے فضائل بیان کرتا، تاریخ بیان کرتا ہے، تو اے رضا تو، یعنی آج سے فرما رہے کہ اے رضا تو کون ہے جو صحیح معنوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکے، ان کی نعت بیان کرنے کا حق ادا کر سکے. اے رضا جب صاحب قرآن ہے مدح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
خود
ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پاس سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں قرض لیا، اس پر اب سود چڑھ گیا، پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے.
مفتی صاحب کیا فرماتے تھے؟
اصل میں یہ سود چڑھ گیا، سود کیسے چڑھ گیا؟ سود اسی وقت چڑھے گا جبکہ انہوں نے شرط کے ساتھ لیا ہو، کہ قرض شرط پہ لے رہے ہیں کہ اگر لیٹ ہو گئے تو اتنے پیسے اوپر دیں گے، تو یہ تو لینا جائز ہی نہیں ہے. تو لیا ہی گناہ والا کام کیا ہے، وہ کیا مجبوری تھی، کس سے پوچھ کے لیا، کیا عذر تھا، وہ تو بیان کریں گے تو واضح ہوگا. اس سے توبہ کرنا لازم ہے، اور جو اصل رقم ہے وہی ان کے اوپر لوٹانا یہ ضروری ہے کہ قرض کی رقم جتنی انہوں نے لی ہے اتنی لوٹائیں اسے.
میرا امیر اہل سنت سے کوسچن ہے کہ آج کل کچھ لوگ پھلوں میں رنگت پیدا کرنے کے لیے اور ان میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے مختلف کیمیکلز سپرے کی شکل میں یا انجیکشن کی شکل میں استعمال کرتے ہیں، کیا شرعی لحاظ سے ایسا کرنا جائز ہے؟ میری رہنمائی فرما دیں. تھینک یو.
جی ہاں، وہ رنگ تو کرتے ہیں، سیب کو بھی رنگ کرتے ہیں اور چیزوں کو بھی رنگ کرتے ہوتے ہیں تاکہ یہ خوبصورت نظر اور گاہک اس پہ ہاتھ رکھ دے. اسی طرح تربوز وغیرہ کو سیکرین کا انجیکشن بھی لگاتے ہیں، اندر میں لال کلر کا انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ اس تربوز اندر سے لال ہو جائے کھولے تو، اور اسی طرح اوپر بھی غالباً سبز رنگ لگاتے ہیں کہ لوگ پکڑ لیتے. یہ سب دھوکے کی صورت ہے، جائز نہیں ہے. ہاں اگر گاہک کو بتا دیا کہ اس میں یہ ہم نے ترکیب کی ہے اور اب گاہک لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اب جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
معكم ابو سعد ابو مصطفى الطريف فريد من بندعه اندونيسيا. سؤالي بعد الحساب والقص، بين العباد يوم القيامه يدخل اهل الجنه الجنه، الله يجعلنا منهم، واهل النار نارا، فما مصير الملائكه بعد يوم القيامه؟ وكذلك هل يدخل الجن ايضا في الجنه او النار؟
جی ایسا ہی ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں داخل ہوں گے، اور جس کا اللہ پاک بلا حساب و کتاب جنت میں جس کو داخل فرمائے وہ داخل ہوگا. اسی طرح جہنمی جو ہوں گے وہ عمومی طور پر وہی ہوں گے کہ جن کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے بعد پھر جہنم میں داخل کیا جائے گا. البتہ بعض جن کا کفر ایسا واضح ہے جو کفار کے سرغنہ ہیں، جیسے ابو جہل وغیرہ، تو فرعون ہو گیا، تو ان کو تو ڈائریکٹ جہنم کے اندر ہی داخل کر دیا جائے گا. اب رہا یہ کہ جو فرشتے ہیں ان کا کیا ہوگا، تو قرآن و سنت کے اندر واضح طور پہ موجود ہیں کہ یہ فرشتے، ان میں بعض وہ ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے لیکن یہ عذاب دینے کے لیے جائیں گے. جیسے سورۃ العلق کے اندر اللہ پاک نے زبانیاں کے حوالے سے فرمایا کہ وہ مقرر ہیں، اسی طرح سورۃ مدثر کے اندر 19 فرشتوں کا ذکر کیا جہنم پہ جو مقرر ہیں، وہ عذاب دینے کے لیے جہنم میں ہوں گے. باقی اس کے علاوہ جو فرشتے ہیں وہ جنت کے اندر جو ایک بڑی تعداد ہوگی ان کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ اہل ایمان کو وہاں پر ویلکم کرنے کے لیے، ان کی خدمات کے لیے موجود ہوں گے.
جنات کا بھی تذکرہ ہے
جی. واپس ارشاد فرمائیں.
جی جی جنات جو ہیں وہ اعراف, جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے, تو جو نیک جنات ہوں گے وہ اعراف میں رہیں گے اور جنت کی سیر کے لیے وہ آیا کریں گے. البتہ جو بدکار اور غیر مسلم جنات ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا گناہگار جنات جو ہیں وہ جن کو عذاب ہوا تو وہ عذاب پانے کے بعد پھر اعراف پہ لائے جائیں گے نا؟
جی ایسا ہی ہے, یعنی کیونکہ جو ایمان لے کر گیا چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے وہ انسان میں سے ہو, اس کے لیے خلود فی النار یعنی ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا نہیں ہے, باہر نکلنا ہے اس کا.
ہاں جو غیر مسلم جنات ہمیشہ جہنم میں رہیں گے.
منجو کرو سوال ہے, بغیر وضو جے نماز جنازہ پڑھی سکوں تا؟
نہیں پڑھی سکنا سی, وضو شرط ہے.
امیر السنت سے یہ عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دیں کہ نماز جنازہ بغیر طہارت کے تو نہیں ہو سکتا, وضو کے نہیں ہو سکتا, لیکن اگر کسی کوئی صورت ایسی ہے کہ اگر وقت نکل رہا ہے اور پتہ ہے کہ اگر وضو کر کے آئے گا تو نماز جنازہ نکل جائے گا, تو اب کیا کر سکتے ہیں؟
اگر ٹائم نکلی ونو یہ خطرہ ہے کہ سلام پھری ونو نماز جنازہ سے محروم رہی ونو تو تیمم کری گنے نماز جنازہ میں شامل تھی ونے, کہ بے وضو نماز جنازہ نہیں ہوتی. البتہ ایسی صورت ہے کہ نماز جنازہ نکل جائے گی وضو کرے گا تو اب ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے.
عمر حیات اتاری تانیہ والا سال گزار ہوں. رسیدی میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے, کوئی بزرگ کسی بندے کے جسم میں یا عورت کے جسم میں حلول فرما سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں.
جی نہیں, یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے, وہ غلط ہے. کوئی بزرگ حلول نہیں کرتا, جن بھی حلول نہیں کرتا, جن کچھ غلبہ کرتا وہ اپنے حساب سے, وہ اس طرح وہ کہتے ہیں صاحب اس کو سوار ہوتا ہے, اب جو بھی اس کا طریقہ ہو, اندر حل کوئی مخلوق دوسری ہو نہیں سکتی. تو یہ بزرگ تو ویسے بھی یہ جو سواریاں آتی ہیں عوام میں یہ بولتے, تو یہ بس ڈھکوسلے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر لوگ سمجھتے بھی ہوتے ہیں کہ یہ بزرگ ہے بےچارے علم کی کمی کی وجہ سے, اصل وہ جن ہوتا ہے جو مطلب وہ بول رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں بزرگ ہوں, فلاں جگہ میرا مزار ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تو اس پر بالکل اعتقاد نہیں کرنا چاہیے, اور اس کے گرد ہجوم ڈالنا, اس سے سوالات کرنا, یہ بھی سب مطلب غلط ہے. یہاں تک کہ اگر جنات کو کوئی سمجھے کہ یہ غیب جانتے ہیں تب تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. جو قرآن کریم میں اس کا انکار, قرآن کریم میں صاف انکار ہے کہ جنات غیب نہیں جانتے. یہ مطلب بہت احتیاط کی ضرورت ہے, ان سے سوال جواب نہ کیے جائیں. یعنی آئندہ کی خبر جن جو وہ نہیں دے سکتا, پچھلی خبر اگر جن نے دے بھی دی تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک جن جس کو حمزاد بولتے ہیں, شیطان ہوتا ہے. تو حمزاد وہ پیدائشی طور پیدائش سے لے کر وہ ساری عمر اس کے ساتھ ہوتا ہے, جس کو پتا ہوتا ہے کہ کب اس کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ جو بعض بابا جی ہوتے ہیں موکل وغیرہ رکھتے ہیں تو یہ ان کی مطلب ترکیبیں ہوتی ہیں, تو وہ جن جو اس کے پاس جن ہوتا ہے بابا جی کے پاس, اس کی ترکیب اس سے ہوتی ہے حمزاد سے. تو حمزاد کو پوچھ کر وہ بتا دیتا ہے کہ اس کو اتنے سال پہلے یہ ہوا تھا, اتنے سال پہلے یہ ہوا تھا. تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی غیب کی خبر دے دی, یہ غیب کی خبر نہیں ہوتی, تو پوچھ کر بتانے صاحب یہ وہ بات ہی نہیں رہی. تو جو لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت مطلب بابا جی پہنچے ہوئے ہیں, پہنچے ہوئے ضرور ہوتے ہیں لیکن اللہ تک نہیں, شیطان تک, جو خلاف شرع حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. انہیں کی بات کر رہا ہوں, ہر بابا جی برا نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, کیا جتنی آواز سے سلام کیا جائے کیا اتنی ہی آواز سے جواب دینا یہ واجب ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
سلام اتنی آواز سے کیا جائے کہ جس کو سلام کیا ہے وہ سنے، اگر اتنی دھیمی آواز سے سلام کیا کہ اس نے سنا نہیں تو اس پر جواب واجب بھی نہیں ہوگا، تو جب وہ سنے گا تو اب اس پر جواب واجب ہو جائے گا، اور واجب اس صورت میں ادا ہوگا کہ وہ اتنی آواز سے جواب دے کہ سلام کرنے والا سن لے، اور جواب فوراً دینا واجب ہے. تاخیر کرے گا تو توبہ کرنی ہوگی، جواب دینے سے گناہ اس کا معاف نہیں ہوگا، جواب بھی دے اور تاخیر جو اس نے لیٹ کیا گیپ کیا جواب دینے میں تو اس کی توبہ بھی کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ بزرگان دین کے نام کے ساتھ المدد پکارنا کیسا ہے؟
کوئی عرض نہیں ہے، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو طاقت دیتا ہے اور وہ مطلب امداد کرتے ہیں. مزید دلائل مفتی صاحب سے سن لیتے ہیں.
جی اصل یہی نظریہ اور اعتقاد ہے جو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کی عطا سے مدد کرتے ہیں. جب یہ نظریہ ہوگا تو پھر تمام کے تمام جو شرک و کفر کے فتوے ہوتے ہیں، جو احکام لگائے جاتے ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے. کیونکہ جب ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے مدد ہے، جو ان کو عطا کی گئی ہے اس سے وہ مدد کر رہے ہیں، تو یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ یہ خدا نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے بندے ہیں، اور خدا کے بندے سے، خدا کے بندوں سے خدا کی دی ہوئی قدرت کے مطابق مدد مانگی جا رہی ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک تمہارے جو مددگار ہیں وہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں کہ جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع کے اندر ہوتے ہیں. یعنی نیک مومنین کو اللہ پاک نے دوسرے مومنوں کا مددگار قرار دیا ہے، تو یہ مدد بھی خصوصی مدد ہے، ورنہ ہر طرح کی مدد یہ عام فاسق بندہ بھی کر دیتا ہے، عام شخص بھی کرتا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی اور خاص مومنوں کی جو مدد ہے نیکوکاروں کی، وہ ایک خصوصی مدد ہوتی ہے جس کا یہاں پر اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے. اسی طرح مشہور حدیث مبارکہ ہے، مسند بزار میں بھی حدیث پاک ہے، موجم کبیر امام تبرانی کی اس میں بھی حدیث پاک ہے، اور علماء نے اس کے بارے میں فرمایا کہ حسن درجے کی حدیث پاک ہے. ارشاد فرمائے کہ جب تم میں سے کوئی کسی ایسے مقام پر ہو کہ جو جہاں وہ مدد چاہتا ہے، اس کا کوئی مونس کوئی غمخوار وہاں پر نہیں ہے، مدد کا طلبگار ہے، تو پھر وہ یوں کہے کہ یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. تو یہاں پر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جب کسی مقام پہ مدد کی حاجت ہے تو وہ اللہ کے بندوں کو وہاں پہ پکارا جا رہا ہے، حالانکہ اس وقت اس مقام پہ کوئی موجود نہیں ہوتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی جو امام اہل سنت ہیں اور مجتہد امام ہیں، ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری سواری ہم جا رہے تھے قافلے میں تو دوڑ گئی، بھاگ گئی، تو میں نے فوراً اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ یا عباد اللہ احبسونی، کہ اے اللہ کے بندو اس کو روکو، تو فرماتے ہیں کہ خود بخود وہ سواری اپنی جگہ پر رک گئی. اسی طرح اور بزرگوں نے بھی لکھا، امام تبرانی نے اس حدیث پاک کو روایت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ ھذا مجربن، یعنی یہ حدیث مبارکہ ایسی ہے کہ جس کا تجربہ کیا گیا ہے، تجربہ شدہ ہے کہ جیسا بیان کیا گیا ویسا ہی ہوتا ہے، کہ جب مدد مانگتے ہیں تو اللہ پاک اس مدد کو، اللہ پاک کے بندے اللہ پاک کی عطا سے مدد فرماتے ہیں. اسی طرح امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی جو امام بخاری امام مسلم کے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے اپنی مصنف کے اندر مشہور حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ حضرت بلال بن حارث المزنی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی جن سے مراد یہ بلال بن حارث ہیں، یہ حاضر ہوئے، اور یعنی وصال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ نے آ کے مزار پہ عرض کی کہ آپ کی امت جو ہے وہ پیاسی ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو آپ اللہ سے ہمارے لیے بارش طلب کیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب کے اندر آئے اور خواب میں آ کے فرمایا کہ عمر کو جا کے اس بات کی خبر دو کہ ان قریب بارش یہ برسے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بارش برسائی گئی۔ تو یہ قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری نصوص موجود ہیں جس پر کئی کتابیں بھی ہیں، اور آسان کتاب کرامات شیر خدا جو امیر السنت کی کتاب ہے، اس کے آخری کے اندر بھی اس حوالے سے کافی سارے سوال جواب بھی ہیں، دلائل بھی اس کے اندر مذکور ہیں۔
امیر علیہ السنت سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کوئی محفل میں بیٹھے ہیں یا پھر کوئی کمرے میں بیٹھے ہیں جہاں پر ایک سے زائد لوگ ہیں، دو تین لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، تو پھر کوئی آتا ہے اور وہ ایک شخص کو مخاطب کر کے سلام کرتا ہے، جیسے کہ ابو بکر السلام علیکم ایسا کہتا ہے، تو پھر وہ اس کو مخاطب کر کے سلام کہہ رہا ہے بلند آواز سے، تو پھر جس نے سنا جو اس کو بھی جواب دینا لازم ہے، اب اس سے وہ بندہ جواب دے جس سے مخاطب کیا گیا ہے؟
جس کو مخاطب کیا، مخاطب جو ہے وہی جواب دے گا، جیسے ابو بکر کو کہا تو اب ابو بکر پر ہی جواب واجب ہے، دوسرا اگر جواب دے بھی دے گا تو ابو بکر خاموش رہیں گے تو ابو بکر کا واجب جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا، گناہگار ہوں گے، ان کو دینا ہی پڑے گا، اور دوسروں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے جواب۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول
محمد مصطفیٰ،
سب سے آخری نبی
احمد مجتبی،
سب سے آخری نبی
کریم سب سے ساری کتابوں میں سب سے اوپر رکھا جائے گا، اس کے نیچے تفسیر، اس کے نیچے حدیث پاک، اس کے بعد پھر فقہ، تصوف، اور اس طرح اس کی ترتیب ہے آداب کی۔ ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کے پیارے پیارے نعرے، پیاری پیاری ادائیں، سب کروڑ مرحبا۔ صلو علی الحبیب،
یہ ماشاءاللہ سب سے آخری نبی کے نعرے ہمارے مدارس میں، دار المدینہ میں، گھروں میں الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔
محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاگردو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے غبیب کبریا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، اولیاء نبی کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، شیخ و شاب نے کہا سب سے آخری نبی،
ماشاء اللہ. اچھا وہ شیخ و شاب کا جو ہے عقیدہ شیخ و شاب کا اس میں شاید کنفیوژن ہوتا ہے, میں اصل وہ نیچے مانا لکھنا بھول گیا اس میں, تو شیخ و شاب مانے بوڑھے جوان, یا شیخ کے کئی معنی ہوتے ہیں, شیخ بزرگوں کو بھی کہتے ہیں لیکن شیخ کا ایک معنی بوڑھا بھی ہوتا ہے, اور شاب مانے جوان. تو شیخ و شاب عقیدہ شیخ و شاب کا سب سے آخری نبی نے بوڑھے جوان کا عقیدہ, بوڑھوں جوانوں کا عقیدہ, سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی.
احمد مصطفیٰ
سب سے آخر نبی,
آمینہ کا لاڈلا
سب سے آخر نبی,
شاہ ہر دوسرا
سب سے آخر نبی,
تاجدار انبیاء
سب سے آخر نبی,
اے حبیب کبریا
سب سے آخر نبی,
اے شفیع الورا
سب سے آخر نبی,
ہاتھیوں کا آسرا
سب سے آخر نبی,
اعتقاد فاطمہ
سب سے آخر نبی,
یقین
عائشہ سب سے آخر نبی. ماشاء اللہ, ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں, کہ جو سب سے آخری نبی نہیں مانے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے نا, وہ تو غیر مسلم ہے, مرتد. بلکہ اگر پہلے مسلمان تھا اور اب انکار کرتا ہے کہ میں سب سے آخری نبی نہیں مانتا ان کو, تو پھر اب وہ مرتد ہو گیا. مرتد بولتے ہیں جو اسلام سے پھر جائے. غیر مسلموں کی یہ بدترین قسم ہے مرتد. اللہ پاک ہمیں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ فرمائے. ایمان ہر وقت ہر آن ہمارے ساتھ رہے, اور قبر میں بھی ہمارے ساتھ چلا ساتھ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
انا محمد جمال بن حسین من سلوکیا. انا اسالکم سیدی, رجل مدخن تدخینا شدیدا حتى ينفصب اصحابه ولكنه لا يستطيع يتوقف من تدخينه ثم مات بسببه, بسبب سرطان في عنقه, فهل ذلك الرجل يموت شهيدا بسبب مرضه للتدخين؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. یہ پچھلی بار میں چلا تھا کہ سگریٹ پی پی کر کسی کو کینسر ہو گیا تو کیا وہ شہید ہوگا؟ تو کینسر کی بیماری میں فوت ہونے والے کو وہ شہید کہیں پڑھا نہیں ہے میں نے کہ اس کو شہید کہا جائے. لیکن اس کو ایثار ثواب بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، ہمدردی بھی کریں گے، ظاہر ہے وہ مسلمان ہی مانا جائے گا کہ کچھ بالفرض سگریٹ اس کی وفات کا سبب بنا. اس ضمن میں میں نے وہ نشے کے تعلق سے کچھ عرض کیا تھا کہ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ سگریٹ جو ہے یہ نشہ ہے، تو یہ دراصل ان کی غلط فہمی ہے کہ سگریٹ نشہ نہیں ہے اور سگریٹ پینا حرام بھی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسی سگریٹ ایجاد ہو جاتی ہے ان فیوچر یا آج کل ہو تو اس کا مجھے علم نہیں ہوگا کہ اس کو پینے سے واقعی نشہ چڑھتا ہے، تو اب وہ جو نشہ چڑھاتی ہے وہ سگریٹ حرام قرار پائے گی. تو میں نے نشے کی جو ڈیفینیشن بیان کی تھی اس میں اس کی انتہائی صورت میں نے بیان کی تھی کہ میں ماں بہن کی بھی اس کو تمیز نہ رہے، پہچان نہ رہے، ایسی حالت حد تفتیر تک ایسا وہ نکل جائے کہ یہ ہو تو یہ مطلب نشہ. تو وہ انتہائی صورت تھی، تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ صرف وہی نشے کی تعریف نہیں ہے بلکہ نشے کی تعریف فتاوی رضویہ کی روشنی میں جو میں عرض کروں گا اس کو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا. سر نشہ کیا ہے؟ نشے کی تعریف یہ کہ عقل پر یعنی نشہ آور چیز کے استعمال کی وجہ سے عقل پر غنودگی کے چھا جانے سے غفلت والی حالت، یہ نشہ کہلاتی ہے. اب وہ نشہ آور شے جو ہے وہ چاہے خشک ہو یعنی کہ ڈرائی ہو یا مطلب لیکوڈ ہو، یہ سب مطلب یعنی کہ وہ نشہ اس سے آئے گا، جیسے لیکوڈ ہے تو شراب ہے. تو نشہ آور چیز استعمال کرنے سے جو بندے کی کیفیت و حالت بن جاتی ہے اس کے پھر دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، جس کے استعمال سے صرف سکر یعنی مد ہوشی، نیم بے ہوشی، آدھی بے ہوشی، غنودگی، جیسے یہ بندہ اونگتا ہے، کچی کچی نیند ہوتی ہے، جھوکے مارتا ہے، جھٹکے کھاتا ہے، تو یہ غنودگی. تو سکر یعنی مد ہوشی، غنودگی، جس سے عقل میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہو، ایسی حالت پیدا ہوتی ہے. تو کبھی اونگ آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے اونگ جاتا ہے، یا اس کی وجہ سے گردن جھک جاتی ہے کسی ایک طرف. جس طرح کے عام طور پر روڈ پر نشہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، ان کے لال ڈورے پڑ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جس سے اس طرح کے لوگ جو نشہ کرتے ہیں نا، یہ کیف و سرور کا نام دیتے ہیں کہ اس میں ان کو سرور آتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، یہ نشہ ہے. تو نشے کی یہ حالتیں جو ہے، اچھا بعض اوقات یہ کہ یہ کیفیات اور بڑھ جاتی ہیں. تو ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ نشہ کرنے کی وجہ سے عقل میں اس طرح کا فتور اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ہوش اس طرح کھو بیٹھتا ہے کہ زمین و آسمان کا فرق بھی نہیں کر پاتا، مرد و عورت کا فرق بھی بھول جاتا ہے. تو یہ نشے کی آخری حالت ہے. تو نشے کی شروع کی حالت ہو یا آخری حالت ہو، یہ نشہ ہے حرام، یہ ذہن میں رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نشے کی انتہائی حالت یعنی کہ وہ لاسٹ مطلب جو سب سے مطلب ہیوی وہ کیفیت جو بیان کی تھی، صرف وہی بیان کی تھی. مزید فتح رضویہ شریف سے میری توجہ دلائی گئی کہ بھئی یوں بھی ہے. خیر، تو اب ایک کلپ بنا کر اس کو نشے کی تعریف اور اس طرح کا کچھ نام دے کر اس کو وائرل کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بجلی کا چمکنا، بادلوں کا گرجنا اور آسمانی بجلی کا گرنا قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آسمانی بجلی کب، کہاں اور کس پر گر سکتی ہے، اس بارے میں آج بات کریں گے۔ کہتے ہیں کہ بارش کے موسم میں جب بجلی چمک رہی ہو، بادل گرج رہے ہوں، تو پہلوٹی کا بچہ یعنی پہلا بچہ یا بچی کو اس موسم میں باہر نہیں نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنے دینا چاہیے، کیونکہ اس بچے پر آسمانی بجلی گرنے کے خطرات زیادہ ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بلیک ڈریس، کالا لباس پہن کر باہر اس موسم میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس موسم میں کالا ڈریس پہننے والے پر بجلی گرنے کے اندیشے زیادہ ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ گھنے درخت کے نیچے موسم میں برسات میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ گھنے درخت کے نیچے موسم میں برسات میں بجلی گرنے کے خطرات زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو شخص اس درخت کے نیچے کھڑا ہوگا اس کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور انٹیریئر پنجاب میں ایک بہت عجیب و غریب بات مشہور ہے کہ موسم برسات میں جب بجلی کڑک رہی ہو، بادل گرج رہے ہوں اور موسلا دار بارش ہو رہی ہو، تو آئینے یعنی مرر کو صحن میں سیدھا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اوندھے منہ یعنی الٹا کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ گاؤں والے یہ بتاتے ہیں کہ اگر مرر یا آئینہ سیدھا رہے گا تو اس مرر یعنی آئینے پر بجلی گر سکتی ہے۔ ہے نا امیزنگ؟ یہ ساری چیزیں حقیقت ہے یا صرف لوگوں کی خام خیالی؟ پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟
اللہ اللہ، اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے۔ یہ بجلی جو ہے نا، آسمانی جو بجلی ہے وہ گرتی تو ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ کیا بجلی کیا ہے؟ فتح رضویہ شریف 27 جلد میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ بجلی کیا شے ہے؟ الجواب، اللہ پاک نے بادلوں کو چلانے پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا جس کا نام رعد ہے، اس کا قد بہت چھوٹا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا کوڑا ہے، ہنٹر۔ جب وہ کوڑا یعنی ہنٹر بادل کو مارتا ہے، اس کی تری سے، نمی سے، اس کی تری سے آگ جھڑتی ہے، اس کا نام بجلی ہے۔ تو یہ آسمانی بجلی جو ہے، اس کی گرج اور کڑک کی آواز اللہ پاک کی طرف سے ایک وعید ہے۔ وارننگ ہے، لہذا جب اس کی آواز سنے تو اپنی دنیاوی گفتگو روک کر اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہو جائیں اور اللہ پاک کے عذاب سے اس کی پناہ مانگے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب گرج کی آواز سنتے تو گفتگو چھوڑ کر پارا 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 13 پڑھتے، جس کا ترجمہ کنز الایمان ہے، اور گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے، اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ سخت ہے۔ پھر فرماتے ہیں بے شک یہ زمین والوں کے لیے شدید وعید ہے، یعنی یہ حضرت جن صحابی کا تذکرہ ہوا ان کا آئے کے مطلب یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، پھر یہ آیت پڑھ کے فرماتے بے شک یہ زمین والوں کے لیے شدید یعنی سخت وعید، وارننگ ہے۔ تو یہ مطلب گرتی بھی ہے. اپنے رب سے ہم گناہگاروں کو بخشوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گرج اور کڑک کی آواز سنتے تو یہ دعا مانگتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تولکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یعنی اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا اور ہمیں اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا فرمانا. اور ہمیں اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا فرما. ایک اور حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے کو نہیں پہنچتی. تو جب یہ کہ بجلی چمکے تو اس وقت، یا گرج چمک ہو تو اس وقت دلچسپی کے ساتھ اس کی تصویریں بنانا یا اس سے لطف اندوز ہونا یہ مناسب نہیں، بلکہ ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ پاک کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور اس وقت ہمیں اللہ کا ذکر شروع کر دینا چاہیے. مثلا اللہ 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 یہ کریں، یا درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ مطلب پھر یہ بجلی جو ذکر کرے گا اس کو اس پر نہیں گرے گی، انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی. حضرت امام نجم الدین غزی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی بھیجی ہوئی نشانیاں مثلا بادلوں کا گرجنا، آسمانی بجلی کا کڑکنا، زلزلہ، آندھی، چاند گرہن اور سورج گرہن دیکھ کر انسان کو چاہیے کہ اللہ پاک کا خوف اور ڈر پیدا کرے، پروردگار سے پناہ اور عافیت مانگے اور ذکر و توبہ میں مشغول ہو جائے، نہ اللہ کا ذکر کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، کیونکہ یہ نشانیاں اسی مقصد کے لیے بھیجی جاتی ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو. تو یہ وارننگ ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے، وعید ہوتی ہے، نوٹس ہوتا ہے. تو یہ مطلب اس وقت اللہ پاک سے بندے کو ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے لطف اندوز ہو. بہرحال یہ جو امام نجم الدین غزی رحمت اللہ علیہ کا آپ نے سنا تو یہ حسن التنبہ جلد 6 پیج نمبر 515-516 دار النوادر کے حوالے سے بیان کیا میں نے. تو بہرحال یہ کہ بجلی کا چمکنا یہ بھی ہوتا ہے اور اس کا گرنا یہ بھی ہوتا ہے. اب یہ طرح طرح کی صورتیں جو اس کلپ میں بتائی گئی کہ جیسے کہ کالے کپڑے پر گرتی ہے، یا گنے درخت کے نیچے سے ہٹ جاؤ کہ اس پہ گرتی ہے، اب اس بارے میں میری کوئی معلومات نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ ایسا ہوتا ہو، اینٹینا کو بھول گئی ہے، پہلے اینٹینا لگتا تھا، اب بھی ہو سکتا ہے لگتا ہو ٹی وی کا اینٹینا. تو یہ پنجاب میں ایک واقعہ ہوا تھا کئی سال پہلے کہ گھر کے افراد ٹی وی دیکھ رہے تھے اور بجلی، آسمانی بجلی، یہ اینٹینا پہ گری اور اینٹینا کے ذریعے ایک دم ہوتی ہوئی یہ ان کی اسکرین میں پہنچی اور اسکرین پھٹ گئی، جس سے جو لوگ دیکھ رہے تھے ان میں بعض زخمی ہوئے. اب کوئی فوت ہوا یا نہیں ہوا مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، بہت پرانی خبر، میں نے خود پڑھی تھی یہ خبر. تو یہ مطلب بعض چیزوں پہ گرتی ہے، تو عین ممکن ہے یہ کہ کالے کپڑے یا جو ڈارک لباس ہوتا ہے ان پر گرتی ہو، کیونکہ وہ گرمی، یعنی کہ گرمی جو ہے نا وہ اس میں سفید کپڑے پہنے جاتے ہیں، یہ مفید ہوتے ہیں کہ سفید کپڑے کو یہ گرمی جو ہے نا یہ کم قبول کرتی ہے، اس کو دھکیل دیتی ہے، جبکہ جو ڈارک کپڑے ہوتے ہیں اس کو گرمی، سورج کی یا تپش یا دھوپ یہ جذب کرتی ہے، اور سردیوں میں ان مانوں کا ڈارک کپڑے مفید ہوتے ہیں کہ یہ سردی کو جذب نہیں کرتے بلکہ بچاتے ہیں بدن کو اس سے. تو یوں مطلب ہو سکتا ہے کہ بجلی ہے تو گرم, یہ ہو سکتا ہے کہ ڈارک لباس پر گرتی ہو تو تعجب نہیں ہے. لیکن اللہ کے ذکر کا اگر ہم کچھ انتظام کر لیں نا, درود شریف پڑھنا شروع کر دیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیں, تو بجلی کی کیا ہمت ہے کہ یہ قریب بھی آئے گی. یہ سب سے بہترین ڈھال جو ہے وہ ذکر اللہ, بجلی سے بچنے کا سپر ڈھال بجلی سے بچائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے, اللہم انی اسألوک المعافات فی الدنیا والآخرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے, اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور وہ گورنمنٹ نوکری بھی کرتے ہوں اور اس کے بعد بیوی کو کچھ گورنمنٹ کی طرف سے جو پیسے بطور امداد ملتے ہیں, کیا اس پر صرف بیوہ کا حق ہے یا دیگر اور کا بھی؟
ترکہ تو نہیں ہے, تاہم یہ کہ مفتی صاحب جو جواب ارشاد فرمائے.
سمجھے, یہ جو امداد ہوتی ہیں یہ مختلف اقسام کی ہوتی ہیں. بعض وہ ہوتی ہیں کہ جو اس کی نوکری کے اعتبار سے وہ ہوتی ہیں کہ جو اس کے ترکے کے اندر شامل ہوتی ہیں, وہ سب کے لیے ہوتی ہیں. اور بعض وہ ہوتی ہیں کہ جو خاص شوہر کی زندگی میں نومینیٹ کی جاتی ہے, وہ کسی کو مقرر کرتا ہے کہ اسی کو یہ چیز دی جائے گی, تو وہ اس کے لیے ہوتی ہے. اور بعض امداد وہ ہوتی ہیں کہ جو بیوی کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ اس کے مرنے کے بعد اسے دی جائے گی. تو یہ الگ الگ قسم کی رقوم ہوتی ہیں, الگ الگ قسم کی مدات ہوتی ہیں جو شوہر کے انتقال کے بعد یا مرد کے انتقال کے بعد اس کی بیوی اولاد وغیرہ میں یہ کسی ایک کو ملتی ہے اور بعض اوقات سب کو ملتی ہے. تو اب جو اس کی نوعیت ہوگی اس کے اعتبار سے اس کا حکم ہوگا. یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ
ترکہ ہے, یہ ترکے والی جی
جی جی یہی ہے بس. بعض اوقات گورنمنٹ کسی کے لیے مقرر کرتی ہے کہ یہ اس کی اس گھر کے اس فرد کے لیے ہے, بیوی کے لیے ہوتا ہے. بعض اوقات بچی شادی شدہ نہیں ہوتی تو اس وقت تک کے اس کے لیے امداد ہوتی ہے. تو مختلف صورتیں ان رقوم کی بنتی.
یہاں ایک بات کی اگر آپ مزید وضاحت فرما دیں کہ بعض اوقات یہ والی امداد بیوہ کو بیوہ رہنے پر ہی ملتی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے ہی یہی اس کے لیے فکس ہوتا ہے. اب اس نے اگر آگے نکاح کر دیا تو بسا اوقات وہ کاغذی کاروائی میں اس طرح کی چیزیں وہ واضح نہیں کرتے, آگے نکاح ہونے کے باوجود بھی جو اس مد میں امداد مل رہی وہ لے رہے ہوتے. اسی طرح بچیوں کی شادیوں کے معاملات میں کہ اگر بچی کی شادی ہے تو اس پر یوں ملے گا, تو اس میں بھی بعض اوقات گورنمنٹ کو یوں دھوکہ دے کر یا وہاں وہ اطلاع نہ دے کر جو فنڈ آ رہا ہوتا ہے یا جو رقم آ رہی ہوتی ہے تو وہ یوں ہی چلنے دیتے ہیں, تو اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
یہ تو صاف بات ہے دھوکا ہی ہے اور یہ لینا ان کا گناہ ہے, بلکہ یہ لوٹانا پڑے گا واپس, جتنا اب تک لیا ہے سارا واپس بھی دے اور توبہ بھی کرے.
ایک سوال آیا تھا سوشل میڈیا پر کہ آخرت میں کن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا.
آخرت میں مطلب حلال کے بارے میں سوال ہے اور حرام پر عذاب ہے. جیسے کہ حلال مال کمایا تو کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا وغیرہ. اسی طرح وہ ایک حدیث پاک ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب حرص پیج نمبر 130 پر ہے, میدان محشر کے چار سوالات, مال کس طرح کمانا اور کہاں خرچ کرنا ہے, اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گوہر بار ہے, قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک اس سے یہ چار سوالات نہ کر لیے جائیں. نمبر ایک, اپنی عمر کن کاموں میں گزاری. نمبر دو, اپنے علم پر کتنا عمل کیا. نمبر تین, مال کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور نمبر چار, اپنے جسم کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا. حوالہ جامع الترمذی حدیث نمبر 2425 جلد نمبر 4 پیج نمبر 188. تو جو مختلف صورتوں میں سوال جواب ہوں گے، حقوق العباد کے معاملات پیش ہوں گے، بندے کی حق تلفی، تو وہاں اس کے فیصلے ہوں گے. یہاں تک کہ جانوروں کے بھی آپس میں جو ایک دوسرے کو مارتے ہیں، لڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، تو ان کے بھی فیصلے ہوں گے. ایک چونٹی سے بھی بدلہ لیا جائے گا ظلم کا. بکری سینگ والی بکری، منڈی بکری کا سینگ والی بکری سے فیصلہ لیا جائے گا، اس طرح کا بھی ہے. سینگ مارتی ہے بکریاں، ظلم کرتی ہیں، ان سب کے آپس میں فیصلے ہوں گے اور ایک دوسرے کو ان کی مطلب وہ جو بھی ہے وہ سزائیں ان کو دی جائیں گی. اس کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا جانوروں کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اور سوال آیا حضور کہ کیا زندگی میں والدین اپنی جو جائیداد ہے یہ بچوں کے درمیان تقسیم کر سکتے ہیں؟
جی ہاں، تقسیم کر سکتے ہیں. اس میں بھی انصاف کرنا ہوگا، کسی کو کم کسی کو زیادہ یہ نہ کریں. اور ہاں، اگر ایک ہے نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، اور دوسرا جو ہے وہ گناہوں میں خرچ کرے گا اور ظلم میں خرچ کرے گا، تو یہ الگ بات ہے کہ اس کو محروم کر کے نیک بیٹے کو دے دیا. اس طرح کی صورتیں بھی ہیں دینے میں، تو بانٹ سکتے ہیں ترکت. بلکہ جن سے ہو سکے وہ اگر اس سے زندگی میں فارغ ہو جائے، تو اگر بڑھا پائے بچنے کی امید نہیں ہے، تو اپنی یعنی خلاصی کر لے تو اچھا ہے. پھر بھی بعد میں جو کچھ اس کے پاس آیا، یہاں تک کہ اس کے پہنے ہوئے کپڑے کا یہ اگر مالک ہے، تو یہ اس کی وفات کے بعد یہ بھی تقسیم ہوگا. اب جیسے سب بانٹ دیا، چشمہ رہ گیا میت کا، کہ اب یہ فوت ہو گیا چشمہ اس کا ذاتی ہے، تو یہ چشمہ بھی وارثوں میں تقسیم ہوگا. یہ نہیں کہ وہ تقسیم کر چکا تو اب جو کچھ ہے اس کی تقسیم نہیں ہوگی. اب اس کی جو تقسیم ہے نا، یہ جو قرآن و حدیث میں جو طریقہ کار موجود ہے اس کے مطابق کی جائے گی. ٹول ٹپڑ جو بھی برتن ہیں، کپڑے ہیں، لباس ہیں، قلم گھڑی، یہ عام طور پہ آدمی ذرا ترکے میں نہیں بانٹتا، تو اس کے پھر ترکہ تو ہوگا. یا جو کچھ اس کے پاس ریزگاری یا رقم ہے بانٹنے کے بعد اب اس کی ملک میں، اس کا بھی ترکہ تقسیم ہوگا. یہ کتابیں ہیں تو جو بھی ہیں، بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی اتنی ہوتی ہیں کہ میں نے سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک جو بھی چیزیں ہیں، ان سب میں ترکہ تقسیم ہوگا. ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جائیداد ہے، زمین ہے تو پلازا ہے، تو عمارت ہے تو دکان ہے، تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، موٹی موٹی چیزیں، ان کی تقسیم ہوتی ہے. ایسا نہیں ہر چیز ترکے کی ہے، ایک چیز بھی اب کوئی اس کو لے نہیں سکتا، یہ سب اب اس کا ترکہ بٹے گا. جو شریعت نے اس کا طریقہ کار بیان کیا اس کے مطابق، تو طریقہ یہ ہے کہ مفتی صاحب سے اس وقت رجوع کرنا چاہیے اور ان سے بات کر کے کہ ہمارے پاس یہ ہے اور کس طرح اتنے اتنے قریبی رشتے دار ہیں تو کیسے تقسیم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے کہ اگر نماز کے دوران نمازی اس طرح سجدہ کرے کہ اس کا ایک پاؤں یا دونوں پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے رہیں، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟
نماز میں سجدے کی حالت میں اکثر انگلیاں، دونوں پاؤں کی اکثر انگلیاں یہ زمین پر اس کا پیٹ لگا رہنا چاہیے، یعنی اکثر 6 بنیں گی، انگلیاں 10 ہوتی ہیں، تو ایک پاؤں اٹھا رہا تو یہ 6 انگلیاں نہیں لگی، تو نماز جو ہے یہ واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ لوٹانی ہوگی. اگر یہ غلطی سے ایسا ہوا ہے، جان بوجھ کر ہوا ہے، جان بوجھ کر کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، واجب رہے گا پڑھنا، چاہے وہ نفل تھی اب اس کو پڑھنا واجب ہو جائے گا. اچھا، اب دونوں پاؤں ہی اٹھے رہے اور پورے ہی سجدے میں اٹھے رہے، تو پھر یہ کہ کیونکہ ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ تو کمپلسری تھا، وہ ادا نہیں ہوا تو اس لیے وہ سجدہ ہوا نہیں، جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، یا پاؤں اٹھے ہوئے نہیں ہو، بلکہ یوں الٹی انگلیاں بھی بعض لوگ رکھ دیتے ہیں، تو الٹی انگلیاں رکھنے سے بھی وہی جو اٹھے ہوئے کا میں نے بتایا وہی الٹی انگلیاں رکھنے کا بھی ہے، سجدے میں پیٹ لگنے چاہیے انگلیوں کے، یعنی چلنے میں جو حصہ زمین پر لگتا ہے وہ انگلی کا پیٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا پر ایک سوال یہ آیا تھا کہ کیا زندگی پرسکون کیسے بنائی جائے؟
اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، شریعت کے احکام پر عمل کیا جائے، نمازوں کی پابندی ہو اور کسی پر ظلم نہ کرے، لوگوں کو تکلیفیں نہ پہنچائے، لوگوں کی راحت کا سبب بنے، غریبوں کی مدد کرے، دکھیاروں کے دکھ بٹائے، تو انشاءاللہ نیک کاموں میں اگر اپنی زندگی گزارے گا تو زندگی تو پرسکون گزرے گی، انشاءاللہ قبر میں بھی سکون پائے گا اور قیامت میں بھی سکون ملے گا، اور جنت میں تو سکون کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، تو ایسی جنت بھی مل جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. بدگمانی سے بچنے کا کوئی آسان طریقہ یا وظیفہ ارشاد فرما دیں.
کے بارے اصل بدگمانی ہے نا، یہ باطنی مرض ہے، دل میں ہوتی ہے بدگمانی، کسی کے بارے میں یہ سوچنا اور دل میں جمع لینا، پھر زبان سے بھی بعض اوقات بول دیا جاتا ہے، تو یہ ہے بدگمانی، یہ حرام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غیبت سے کم حرام نہیں ہے بدگمانی، بلکہ یہ ایک طرح سے سمجھو دل کی غیبت ہے، دل غیبت کر رہا ہے کسی کی، تو یہ کہ آدمی غور کرے کہ میں اس کی بدگمانی تو کر رہا ہوں اور کسی کو پتا بھی نہیں کہ میں اس کے بارے میں کیا کیا سوچ بیٹھا ہوں، اور مگر میرے رب کو سب خبر ہے، اور میرا رب میرے عیب مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ مطلب میری کہیں قیامت کے دن پکڑ ہو جائے، اور جس کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں نیک گمان قائم کرے، اور اس کو جھٹکے کہ مجھ پر کوئی فرض واجب تو نہیں کہ میں اس کے بارے میں سوچوں، جو میں سوچ رہا ہوں یہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، بلکہ اس کو غلط ہی تصور کرے کہ وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے فعل کو گمان نیک پر نے اچھے خیال پر حمل کرنا، یعنی اس کو اچھے خیال، اس کو اچھا خیال قرار دینا، اچھی چیز سمجھنا کہ یہ میں جو سوچ رہا ہوں یہ غلط ہے، وہ ایسا نہیں ہے، یہ واجب ہے کہ آدمی اس طرف لے آئے اپنے آپ کو کہ اس کے بارے میں اچھا گمان کرے، اور اس حدیث پاک پر بھی غور کرے جس میں کہا گیا حسن الظن من حسن العبادت، کہ اچھا گمان مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان، اچھا خیال، یہ اچھی عبادتوں میں سے ہے، تو یوں کیوں بدگمانی کر کے اپنی آخرت میں داؤ پہ لگاؤں، میں اچھا گمان کروں مجھے ثواب ملے گا، یہ حقیقت میں جو وہی اچھا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہے، ورنہ بظاہر تو ہم اپنے اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن خدا جانے کہ علم الہی میں ہماری کیا پوزیشن ہے، اس لیے ہم سب کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے. ترمذی شریف میں ایک انسان، اچھا یہ حضرت سیدنا بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت الاشرار توری سوء الظن بالاخیار، یعنی بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے. رسالہ کشیریہ پیج نمبر 328، یعنی یہ بہت وزندار یہ ارشاد ہے کہ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے، یہ حقیقت ہے. بری صحبت میں بیٹھیں گے نا تو یہ علماء کے خلاف بولتے رہتے ہیں. یہ بالکل یہ بہت سو تجربہ ہوگا. جو بھی نیک آدمی گزرے گا, نیک نمازی گزرے گا, تو اس کا مذاق اڑائیں گے, اے یار اس کو کیا سمجھ پڑے یار, دنیا اتنی ترقی کر گئی یار, وہ انسان چاند پر پہنچ گیا, نہیں یہ مولانا جو ہے بس ملا کی دوڑ مسجد تک, اس کو کیا خبر, اس کو کیا پتا, یہ مولانا کیا پتا, یہ مسئلے مسائل کرتے ہیں یار, کچھ سمجھ نہیں آتی ان کو. اس طرح کی باتیں یہ جو دنیا داری کی بیٹھکیں ہوتی ہیں نا, اس میں عام طور پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور جو نیک پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں یہ باتیں نہیں ہوں گی. ان میں آخرت کی بہتری کی باتیں, گناہوں سے بچنے کی باتیں, اللہ پاک سے ڈرنے کی باتیں, اس کے رسول کی باتیں ہمیں ملیں گی. تو یوں بری صحبت میں جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں نا, ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ بدگمانی کا مرض بھی ان لوگوں سے ملتا ہے. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں اللہ پاک کا فرمان ہے, عبرت نشان ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. ترجمہ کنز الایمان, اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں, بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. یہاں تک یہ ترجمہ آیت کا. آگے لکھا ہے, کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو تو اپنے آپ کو اس طرح ڈرائیے کہ بڑا عذاب تو دور رہا, میری حالت تو یہ ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بھی میں برداشت نہیں کر سکوں گا. بہرحال بدگمانی یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, اس کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مجھے
عرض گزار ہوں سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ, میرا یہ سوال ہے کہ کیا کھانے کو انتظار کروانا گناہ ہے؟ برائے کرم اس سوال سے رہنمائی فرما دیں.
انتظار کروانا گناہ تو نہیں ہے, البتہ آداب یہی ہے کہ جب کھانا آ گیا تو شروع کر دے, یہاں تک کہ روٹی آ گئی تو سالن کا انتظار نہ کرے, روٹی کھانا شروع کر دے. اسی لیے بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے سالن لایا جائے. سالن خالی سالن کھایا نہیں جاتا, اس پہ عرف بھی نہیں ہے, تو روٹی آ جاتی ہے. تو بلکہ بہتر یہ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ لائے جائیں تاکہ انتظار ہی نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین, مدنی مذاکرے کے اندر اسکرین پر ایک لفظ دکھا کر اس سے امیر علیہ سنت کے متعلق اس سے مدنی پھول حاصل کیے جاتے ہیں. آج کا جو لفظ ہے یہ آپ دیکھیں گے وہ ہے رشتہ.
رشتہ اس کے معنی ہے بیویوں یا اولاد کا نسلی تعلق, قرابت. قرابت بھی رشتہ داری اور تعلق یا واسطہ, یہ رشتے کے معنی بیان کر رہا ہوں. شادی نکاح اس کو بھی رشتہ بولتے ہیں، بلکہ ہمارے منگنی کو بھی رشتہ بولتے ہیں کہ فلاں سے رشتہ قائم ہوئے، نسبت قائم ہوئی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عورت سے نکاح چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، مال، حسب نسب، حسن و جمال اور دین، مگر تم دین والی کو ترجیح دینا، دین والی فرسٹ، فوقیت. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، میری ایک بیٹی ہے جو مجھے بہت پیاری ہے، اس کے کئی رشتے آئے ہیں، آپ مجھے کس سے اس کی شادی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کی شادی ایسے شخص سے کرو جو اللہ پاک سے ڈرتا ہو، کیونکہ اگر ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا، اور اگر نفرت بھی کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا. حوالہ شرح السنہ للبغوی جلد 5 پیج نمبر 9 حدیث نمبر 2234. اللہ کے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے خلق و دین سے تم راضی ہو، خلق معنی عادات اخلاق، تو اسے نکاح کر دو، اگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم ہوگا. حوالہ ترمذی جلد 2 پیج نمبر 344 حدیث نمبر 1086. دوبارہ لے کے رشتہ نیکی دیکھ کر، سیرت دیکھ کر کیا جائے، صرف صورت دیکھ کر نہ کیا جائے. خیر سیرت کے ساتھ صورت بھی اچھی ہونی چاہیے، تو یہ سونے پہ سواگ ہے. کام یہ کہ سیرت فرسٹ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی حکم ہے، اچھا برتاؤ، نیک برتاؤ ان کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں تقوی کے ساتھ رشتہ داروں صلہ رحمی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو. صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی دوسرا اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے تب ہی اس سے اچھا برتاؤ کیا جائے، جیسے کہ ہمارے کہتے ہیں جیسے کو تیسا، فلاں مرد اچھا سلوک کرتا ہے ہم بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، میرے ساتھ یہ یوں کرتا ہے تو میں کیوں نہیں. بلکہ حدیث پاک پر غور کریں، بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلا چکا ہے، بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑ دے. حوالہ بخاری جلد 4 پیج نمبر 98 حدیث نمبر 5991. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے عذاب آخرت، اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے، وہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں. قطع رحمی یہ رشتہ توڑنا، تو یہ رشتہ جوڑنا صلہ رحمی یہ واجب ہے، اور قطع رحمی رشتہ توڑنا یہ حرام ہے. ہمارے یہاں بات بات پر رشتہ توڑ کر بیٹھے ہیں، بہن بھائی، بھائی بہن، ماں بیٹے، ماں بیٹی، جگہ جگہ آپ کو ملیں گے کہ یہ مطلب الگ تھلگ ہوئے پڑے ہیں اور لڑے پڑے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آگے بڑھ کر صلح صفائی کر لینی چاہیے اور شرعی اجازت کے بغیر اگر کسی نے رشتہ توڑا تو وہ گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے. اور یہ بالکل یہ عادت نکال دی جائے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں گا، اس نے ہم کو گھر میں صرف ایک آدمی کے لیے دعوت دی تھی، پہلے بیٹے کی الگ ان کی شادی تھی تو میرے تو دوسرے بیٹے کی شادی ہے، میں سارے گھر کو کیوں دعوت دوں؟ بلکہ آپ اس کے سارے گھر کو خاص کر کے دعوت دیں تاکہ آئندہ اور اس کی طرف سے بھی ترکیب بنے اور رشتہ مضبوط ہو جائے. یہ نہیں کہ مطلب جتنا اس نے دیا ہم اتنا ہی دیں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیں ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں، تو اس طرح انشاءاللہ تعلقات بہتر بنیں گے. کوئی ہمیں لفٹ نہیں کراتا تو ہم اس کو لفٹ بھی دیں اور گفٹ بھی دیں، یہ نہیں کہ وہ لفٹ نہیں کراتا تو ہم بھی اس کو لفٹ نہیں کروائیں. وہ ہم کو مطلب ہے نا کہ سلام نہیں کرتا میں کیوں سلام کروں، تو نہیں آپ سلام کریں. میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے منہ نہیں دیا، مسکرا کر بات نہیں کی مجھ سے، تو یہ بھی آئے گا نا، میں بھی ایسا منہ چڑھاؤں گا کہ آئندہ سیڑھی چڑھنا بھول جائے گا. یہ حرکتیں نہیں کرنی، یہ سب شیطان کے مشورے ہوتے ہیں. ہمیں تو مطلب یعنی کہ برائی کو بھلائی سے ٹالنا ہے. قرآن کریم میں حکم بھی ہے ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مٹا مٹا امیر اہل سنت، بورڈ جے تباہی کا بعد بدقسمت ایسا کچھ فیملیوں لڑی کرے جدا بھی تھی ویو آئین ان جا بار بھی لڑی کرے جدا تھی ویا آئین، جتے جتے جہم کے مسلمان کے ملیا آئین اوے انسانی خیر خواہی جے ناتے ان جو پوسٹوں شیئر کن تھا دھنے جی گولا میں مدد کیو، تا روز یہ پوسٹوں اچن تھی پیوں تا بار گم تھی ویا آئین ان جے لائے ماں پی کے چھا پڑھن گرجے تو وہ بار ان سا ملی ونجن، اڑی طرح جے وچھڑی ویا آئین پان میں اوے پان میں ملی ونجن. ان حساب سے تاں وظیفہ بدھایو تاں جے حکومت جے کا ایف جی آر ایف کم کرے رہی ہے گوٹ میں ونی ونی کرے جے کرے بڑے گھر بھی آئیں تو اتے ونی ان کے پانی راشن دے رہا ہیں، تمام گھنو دعوت اسلامی کم کرے رہی ہے. ماں بدھو ہے تو ایک ارب جے ایک ارب سترہ سوا ارب جے لگ بھگ پانچ خیر خواہی کرے چکی ہے ایف جی آر ایف تاج دعوت اسلامی، تو ان حوالے سے بھی رہنمائی فرمایا تو پہ یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہو تو یا حیو یا قیوم پڑھا رہن تو مصیبت دور تھی ویندی، تو ان گولا میں چھا وظیفہ پڑھنا گرجے تو وہ جلدی وچھڑل پان میں ملی ونجن. جزاک اللہ.
میں نے ادھورا سوال سنا ہے
جی، اس کا خلاصہ کچھ یہ
اگر
جی جی اس کا خلاصہ
مذاق کرتے ہیں
جی جی، سیلاب میں جو حالیہ جو مسائل ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بچے جو ہے والدین سے بچھڑ گئے، تو ان کا یہ ایف جی آر ایف کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے اس کا تعریف بھی کی کہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں سب پہنچ رہے ہیں دعوت اسلامی کی طرف سے، اور خاص کر انہوں نے اس معاملے میں دعا کے لیے بھی عرض کیا ہے کہ دعا بھی فرمائے. اور یہ کوئی اگر وظیفہ ہو کہ اگر کوئی والدین سے بچھڑ گئے بچے یا جو بھی ایسے ہیں جو پڑھ سکتے ہوں، یا جو والدین کے بچے گم ہو گئے تو کیا پڑھیں وہ، یہ خلاصہ کچھ اس کا.
کسی کا بچہ گم ہو گیا، دوست گم ہو گیا، گھر کا فرد گم ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی، تو اس کے لیے یہ کہ سورۃ الضحا والضحا واللیل، یہ پوری سورت جو ہے نا یہ سات مرتبہ پڑھنی ہے. شروع میں اعوذ بسم اللہ، پھر ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری پڑھنی ہے. اللہ کرے گا تو وہ گما ہوا بیٹا یا دوست والد والدہ سب یہ جو بھی ہیں اللہ نے چاہ تو مل جائیں گے، اللہ کی رحمت سے ہوگا، جو رب چاہے گا وہ ہوگا. تو یہ کوشش کریں روزانہ سورہ دوحا سات مرتبہ پڑھ لیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
رسول پاک کی دکھیاں
جس شخص کو کرائے پر دکان دی ہے تو کیا اس شخص سے قرضہ لے سکتے ہیں؟
قرضہ لینے میں تو کوئی بظاہر تو ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے. قرضہ اگر وہ راضی خوشی دیتا ہے تو کرائے کی جگہ وہ اپنی جگہ پر رہے گی اور قرضہ اپنی جگہ پر رہے گا. دیکھیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس میں, کوئی اگر آٹی ہے تو مجھے پتا نہیں ہے.
جی اگر بغیر آٹی کے کچھ ہے تو مسئلہ نہیں ہے, باقی اگر وہ کوئی کرایہ کم کرنے والی بات ہے یا پھر جو ہے وہ مجبور کرنے والی بات ہے اس میں کوئی, تو پھر جدا گانا بات ہو جائے گی. ورنہ جس کو کرایہ پر جگہ دی ہوئی ہے اس سے وہ قرضہ لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے.
ایک اور سوال آیا ہے کہ جس شخص جس کی نماز میں کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں تو بقیہ رکعت میں کون سی صورت ملائے گا؟
یہ فرما رہے ہیں کہ جس کی کوئی رکعت چھوٹ گئی, اب جب امام نے سلام پھیر لیا تو اب وہ کھڑا ہوگا تو کون سی صورت سورت الفاتحہ کے ساتھ ملائے گا؟
اپنی بقیہ غالباً یہ ہے کہ جہاں سے بھی چائے ملا لے.
جی
یا اس کی صورت سے اس کی ترتیب رکھے.
نہیں نہیں ایسا نہیں,
جہاں سے چائے جہاں سے چائے اکثر نو مطلب اس کی ترتیب شروع کرے گا.
یہ ایسا ہی
مرضی امام کے ساتھ تو اس کی نکل ہی گئی نا. جی ہاں, تو جہاں سے چاہے وہاں سے سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورت جون سی چاہے پڑھے. اب جو پڑھے گا نا اس کے بعد ترتیب اس کی رکھنی ہوگی.
جڈو کے اندر جانشین امیر علیہ سنت اپنے ہاتھوں سے ان سیلاب زدگان عاشقان رسول کو انشاءاللہ الکریم مچھردانی تقسیم کریں گے. اور ہمارے ساتھ اسید رضا حاجی اسید رضا اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جانشین امیر علیہ سنت کے صاحبزادے. یہ اپنے گھر سے بچوں کے لیے بچوں کی چیزیں لے کر آئے, یہاں کے بچوں کو انشاءاللہ یہ چیزیں وغیرہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ.
تیرے پیارے
سیلاب زدگان والے علاقے میں, تو یہاں جو ہمیں راستے میں یہ پل نظر آیا. سرن آپ بھی دیکھ رہے ہیں نا یہ سارا؟
جی یہ بالکل نہر جو ہے یہ پل ہو چکی ہے اور پانی پل کے اوپر سے گزر رہا ہے.
اوپر سے گزر رہا ہے. اللہ کریم کرم فرمائے, اللہ یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے خیر فرمائے, خیر والا معاملہ فرمائے.
نگران شورا بھی سفر پر ہیں, حاجی عبدالحبیب بھائی بھی اسی معاملے میں سفر پر ہیں, اور مزید بھی دیگر اراکین شورا بھی ماشاءاللہ الکریم اس معاملے میں اور اسلام بھائی کافی کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی دعا فرمائیں, اللہ پاک آسانی فرمائے.
اللہ سب کی کوششیں بارآمر فرمائے, سب کی کوششیں بھی قبول فرمائے, اور اللہ کرے آفت جلد سے جلد ٹل جائے اور یہ بےچارے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. آقا کی دکھیاری امت راحتیں پائے. جو خدمت کر رہے ہیں مالی طور پر جو دے رہے ہیں, دیکھیے پیچھے نہیں اتنا, ابھی یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ شروع میں سارے دوڑا دوڑی کر دیتے ہیں, آہستہ آہستہ سب پیچھے اتنا شروع کرتے ہیں. اب یہ جتنے بھی وہ تنظیمیں ادارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ باغم باغ کر رہے تھے پچھلے دنوں, میرا خیال ہے ان میں سے کئی ڈروپ ہو گئے ہوں گے, کئی دینے والوں نے بھی اب ہاتھ اپنا وہ ہو سکتا ہے کہ روک لیا ہوگا. تو ایسا نہیں کرنا. ایچ جی آر ایف والوں کو بھی میں یہی عرض کروں گا, دیکھو میرے بچوں ہمت نہیں ہارنا, آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا جنت کی طرف. انشاءاللہ پیش قدمی جاری رہے گی اور انشاءاللہ جو بھی ان کی خدمت کرے گا وایا مدینہ داخل جنت ہوگا انشاءاللہ. تو پیچھے نہیں ہٹنا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت آخر دم تک جاری رکھنا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور دیگر بھی جو ادارے کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ, اللہ ان کو بھی برکت دے اور یہ بھی پیچھے نہ ہٹیں, بس کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. اللہ پاک سب کی خدمات کو قبول فرمائے.
دعوت اسلامی کی شعبہ لائف اسٹاک اور ایگریکلچر اور دیگر شعبے بھی اس معاملے میں بڑی اچھی کوششیں کر رہے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں.
الحمدللہ اس وقت ہم دعوت اسلامی کے شعبے ایف جی آر ایف کے تحت یہ جو راجن پنڈ کا ایریا ہے یہاں اینیمل ٹریٹمنٹ کے لیے میڈیسن سمیت یہاں پہنچے ہیں۔ دعوت اسلامی جو ہے یہ الحمدللہ عزوجل جیسے باقی شعبہ جات کے حوالے سے خدمت دین اور خدمت خلق میں آگے آگے ہے۔ الحمدللہ اس شعبے میں بھی ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو فری آف کاسٹ اچھے لیول کی اور جو ہے وہ افیکٹو قسم کی وہ میڈیسن وہ دی جائیں، اور باقی ہمارے پاس جو ڈاکٹرز کی جو ہے وہ ٹیم ہے جو انشاءاللہ اس ایریا میں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرے گی۔
تیرے پیارے کی دکھیاں امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت، رحم کر
توفیق رضا عطاری بچھا سانس کیا پیو امیر اہل سنت جی بارگاہ میں عرض آئے تاں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ جی مزار سے حاضری دینی ہے
نا مجھے حاضری نہ تھیا ہے، افسوس ہے مکھے ہن سعادت مارو میاں
میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھائی ہو اور وہ اس کو پورا نہ کر سکا تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟
اگر آئندہ کے لیے قسم کھائی ہے اور قسم کھائی ہو، خالی یہ کہنا کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں یہ وہ قسم نہیں ہے، تاہم یہ کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے ہے، یہ بھی طریقہ بہت مطلب رسکی، اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ تو ویسے ہی گناہ ہے، پھر قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنا یہ تو اور بھی اس کو ذرا سخت کر دے گا، تاہم یہ قسم نہیں کہلائے گی۔ ہاں قسم ساتھ میں کہنا کہ مثلا یہ کہ میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور ہاتھ رکھا ہوا ہے یا نہیں بھی رکھا ہوا ہے تو یہ قسم ہے، اللہ کی قسم یا اللہ کی صفت کی قسم، یا مطلب ایسے صرف کہنا کہ قسم سے تو یہ بھی قسم ہے، اس پر ایک کام ہوں گے کہ پچھلی اگر اس میں کھائی قسم تو توبہ ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، آئندہ کے لیے کھائی تو اب یہ کہ اگر وہ قسم توڑی تو کفارہ ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا آپ سے یہ سوال ہے، غسل کرتے وقت اگر کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے تو وضو دوبارہ کرنا ہوگا؟
اگر غسل کے دوران ہی اعضاء وضو پر پھر پانی بہ گیا غسل ٹوٹنے کے بعد اور غسل وہ جس طرح فرض غسل ادا ہوتا اس طرح اس نے غسل کر لیا تب تو وہ وضو ہو گیا. مجھے یہ خیال رکھنا ہے کہ غسل جیسے فرض تھا اور یہ دوران غسل اس کا وضو ٹوٹا, کچھ اعضا پر پانی بہا تھا وضو کے کچھ نہیں بہا تھا, تو اب یہ کہ دوبارہ ان اعضا پر پانی بہنا ضروری ہے تبھی وہ وضو کام کرے گا, ورنہ پھر وہ وضو کام نہیں آئے گا. کیونکہ یہ وضو توڑنے والا جو عمل عام طور پہ جو ہوتا ہے تو اس سے غسل نہیں ٹوٹتا, اور جس سے غسل ٹوٹتا ہے تو پھر اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا. دیکھ لیجیے اس میں مفتی صاحب کچھ اگر فرمائیں.
جی جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی ہے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ گھر کے پالتو جانوروں کا نام انسانوں کے نام پر رکھنا کیسا ہے, جیسا کہ بکری وغیرہ کا نام نور رکھنا.
اب جو انسانوں میں معروف نام ہوتے ہیں نا کہ وہ رکھے جاتے ہیں, اگر جانور کا نام رکھے گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے ہنسیں گے, اور جو اتنے عام نہیں ہوتے تو وہ اگر دونوں میں مشترک ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. جانور میں بھی رکھ لیے تو بھی حرج نہیں ہے, انسان میں رکھ لیے تو بھی حرج نہیں, تو وہاں کے ماحول کے حساب سے اس کا تو مطلب طے ہو سکتا ہے. جیسے نجم آدمی کا بھی نام رکھتے ہیں, نجم نجم مانے ستارہ, اور جانور کا نام بھی کسی نے نجم رکھ دیا تو اس پہ غالباً لوگ ہنسیں گے نہیں. اور اقبال بھائی آدمی کا نام ہے, اب بکرے کا نام بھی آپ نے اقبال بھائی رکھ دیا تو روز اقبال بھائی کی کھچائی ہوگی. پھر اللہ تعالی اعلم. اچھا نور بکرے کا نام یا بکری کا نام نور رکھنا, اس میں بظاہر تو کوئی حرج نہیں لگتا کیونکہ یہ جانور اچھا جانور ہے نا. نعوذ باللہ کو کتے کا نام رکھے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ باتیں بنے اس پر.
سوال یہ تھا کہ کسی اور کی ٹوپی اتار کے سر سے نماز ادا کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟
اگر بالکل فری شپ ہے دوستوں والی اور دوست نماز پڑھ چکا ہے, یار دے ذرا اپنی ٹوپی اور پہن لیو نماز شروع کر دی, کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس سے ٹرمپس نہیں ہے آپ کے سے اور اس کا دل دکھ رہا آپ نے ٹوپی اس کی کھینچ لی تو ظاہر نماز تو پھر بھی ہو جائے گی, لیکن یہ آپ نے جو کام کیا یہ تو گناہ والا کام کیا نا کہ اس کا دل دکھا دیا. اب توبہ بھی کریں, اس سے معافی بھی مانگے, اور ٹوپی کو نماز کے لیے شرط بھی نہیں ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی, ایسا بھی نہیں ہے. وہ آج کل تو ماحول ایسا بن گیا کہ وہ عام طور پہ لوگ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں, اسے اچھی بات نہیں ہے. یہ سستی کی وجہ سے اگر ننگے سر نماز پڑھتا ہے تب بھی مکرو تنظیحی ہے, بچنا ہی بہتر ہے اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں گجرات سے سوال ہے کہ اللہ پاک کو اللہ سونا کہنا کیسا؟
سوال صاف سنائی نہیں دیا.
اللہ پاک کو اللہ سوہنا کہنا کیسا؟
اچھا سوہنا
سوہنا
سوہنا وہ سونا بھی بولتے, وہ سندھی میں سونا بولتے غالباً, تو سونا مانے محبوب پیارا. اب اگر کوئی اور اس کے غلط معنی ہوتے ہوں تو مجھے پتا نہیں ہے, ورنہ یہ ظاہری طور پہ سونا تو اچھے معنی میں لیا جاتا ہے, سونا محبوب یوں بھی بولتے ہیں, پیارا محبوب.
پیارا محبوب کا معنی بھی پیارا ہوتا ہے، لیکن ڈبل بھی بولتے ہیں پیارا محبوب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوال موصول ہوا ہے وہ عرض ہے کہ شراب کی حرمت کون سی آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے؟
اصل میں قرآن میں تدریجن جو ہے وہ قرآن شراب کی حرمت ہوئی ہے. آخری جو آیت جس میں واضح طور پر شراب کو حرام کیا گیا وہ یہ تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یعنی اے ایمان والو، شراب ہوا اور پانسے ڈالنا، یعنی جو پانسے ڈالا کرتے تھے، تیر پھینکا کرتے تھے وہ، اور جن پتھروں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو وہ جان بتوں کے آگے جانور ذبح کرنا، یہ سب کے سب گندگی ہیں، شیطان کی طرف سے ہیں، تو تم ان سے بچو. اس آیت کے اندر شراب کی حرمت کا بیان کیا گیا ہے. فہل انتم منتہون، تو کیا تم اس سے رکنے والے ہو؟ اور یہ جو استفہام، یعنی جو بیان کیا گیا ہے کہ کیا تم اس سے بچنے والے ہو، یہ تاکید کے لیے کہ تم اس سے لازمی طور پر بچو.
حضور، ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ ہوٹل میں جو ویٹر کو ٹپ دی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟
عرف ہے اس پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر سنت سے یہ سوال ہے کہ جو آپ دعا دیتے ہیں کہ میرا مدنی بیٹے اور بیٹیوں کے لیے دعا ہے، تو یہ کیا صرف آپ کے مریدین کے لیے ہیں یا آپ سے جو محبت کرنے والے ہیں دعوت اسلامی سے ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا ہوتی ہے؟
جو مسلمان اپنے لیے تسلیم کرنا چاہے اس کو کلی اختیار آتے ہیں. میں تو اپنی عمر کے لحاظ سے میں بول لیتا ہوں کہ اس سے میرا اس نظر ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہوگا، اور جن کو اچھا لگے وہ میرا مدنی بیٹا، اور جن کو برا لگے تو مدنی بیٹا ہے ہی نہیں، میں اس کو بول ہی کب رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوال تھا کہ جو ہوٹل پر ٹپ دیتے ہیں، بعض اوقات وہاں یہ صورتیں بھی سامنے آتی ہیں یا سوالات لوگ کرتے ہیں کہ جس میں سوال کرنے کی سامنے والے کی کیفیت اور یا ٹپ لینے پر ایسا اصرار کہ ان کو دینے والے باقاعدہ اپنی صرف جان چھوڑاتے ہوئے، ایک بوجھ سمجھتے ہوئے، بخوشی نہیں دے رہے ہوتے بلکہ اس کو بھی بوجھ سمجھ کر وہ اس طرح جیسے عام بھکاری پن والا معاملہ ہوتا ہے، تو ایسے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟
ایسی مستثنی صورتیں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ وہ مطلب یہ رہ گئے اتنا بل جبر لیتا ہے، تو اس صورت میں جو حکم شرعی ہو مفتی صاحب ارشاد فرما دیں. آیا یہ ذلت والی صورت ہے؟
جی اسی طرح ہے کہ اگر واقعی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ اگر جو ویٹر ہوتا ہے وہ دینے والا، سرو کرنے والا، وہ اس طرح سوال کرتا ہے اور مجبور کر دیتا ہے دینے پر، تو پھر وہی ہوگا کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اگر واقعی اس نے دیا تو رشوت کی صورت ہی بنے گی. یہ
رشوت بنے گی. اچھا جیسے اب وہ بسیں روک کر، مدینہ شریف بسیں جا رہی ہوتی ہیں، راستے میں روک کر وہ بخشیش مانگتے ہیں اور باقاعدہ ایک ایک سے جمع، اب پتہ نہیں یہ صورت ہے یعنی پہلے کچھ سال پہلے تو تھی ہے، تو اس میں
ابھی غالباً
ٹیپ کی صورت
ابھی تو غالباً اس طرح نہیں ہے.
لکھا ہوتا ہے کہ مت دینا، لکھا ہوتا تھا تب بھی کہ مت دینا، تاہم یہ کرتے تھے اس طرح کہیں ایسی جگہ پر روک کر کے جب پولیس بھی نہ پہنچے، اور یہ بھول جاتے ہوں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وزول کرتے تھے اس طرح. خیر جب مدینے جائیں گے تب
انشاءاللہ
پھر تجربہ ہو جائے گا.
فی الوقت تو غالباً ایسا ہے نہیں، لیکن یہ تو رشوت کی اعلیٰ صورت بنے گی. مجبوری کر دی کہ گاڑی نہیں چلا رہے اور ویرانے میں روک دیا کہ پیسے دو تو ہی لے جائیں گے،
وہاں ویران ہے, سب جگہ آبادی آبادی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے کہ نماز کی نیت کے لیے کیا کانوں تک ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟
یہ نیت سے اس کا تعلق نہیں ہے, یہ تکبیر تحریمہ جب کہتے ہیں تو اس کو ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے کہ انگوٹھے جو کانوں کی لو سے چھو جائیں, اور یہ بھی اگر اتنے اٹھا لیے نہ بھی چھوئے تب بھی سنت ادا ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا
جی, کانوں کی لو تک پہنچانا, یہ
پہنچانا
جی, چھونا اس لیے تاکہ
کانوں کی لو تک پہنچانا
جی, چھونا اس لیے تاکہ متحقق ہو جائے جی, کنفرم ہو جائے جی.
اور یہ بھی سنت ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانا.
ایک سوال یہ
اس کا تعلق یہ ذہن میں رکھے, نیت یہ نیت نہیں ہے, نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, ہاتھ پاؤں ہلانے کو نہیں کہتے.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال آیا ہے,
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا ہے کہ عبادت اور ریاضت میں کیا فرق ہے؟
عبادت اللہ پاک کی بندگی اور ریاضت مانے محنت. تو عام طور پر عبادت اور ریاضت اس لیے کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے جو محنت کی جاتی ہے اسی کو ریاضت بھی کہتے ہیں, ورنہ ریاضت کے لفظی معنی جو ہے وہ ہے محنت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اتنی کہ اپنے کان سے سن لیں, یعنی اس میں یہ کہ جیسے کہ سری ہوتی ہے جہری ہوتی ہے نماز, تو جہری جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے اس میں تو بلند آواز سے قرات کر سکتے ہیں, لیکن عورت کے لیے پھر مسائل رہیں گے کہ وہ مطلب نہ محرم تک نہ جائے آواز, غالباً اس کی گنجائش ہے کہ نہیں, آپ ہی بتا دیں.
عورت کے لیے جاہر کرنا منع ہے؟
ہی منع, مطلق منع. تو عورت آہستہ آواز سے قرات کرے, لیکن اتنی آواز ضروری ہے کہ اگر کوئی شور شراپا یا بہراپن وغیرہ نہیں ہے تو اتنے تلفظ ادا ہو جائیں کہ اپنے کان سے سن لیتی. یہ سری میں یہ ضروری ہے, سری کہلاتی ہے کہ خود سن لے, خود بھی نہیں سنی انہیں اتنے تلفظ ادا ہی نہیں ہوئے تو یہ سری قراءت بھی نہیں ہوئی, اور اگر بقدر فرض بھی نہیں سنی تب تو نماز ہی نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر السنت سے میرا یہ سوال ہے کہ جس نے آیت سجدہ پڑھی ہوں اور سنی ہوں اور اسے یاد نہیں کہ کتنی آیتیں پڑھی یا سنی, اور اس پر کچھ آیت سجدہ کرنا ضروری تھا, اب اسے یاد بھی نہیں کہ کتنے سجدے کرنے اس نے, تو اب اس کے لیے حکم کیا ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیں.
جہاں ذہن جم جائے اس کو ذہن غالب کہتے ہیں, تو اتنے سجدے کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر سنت کے بارگاہ میں سوال ہے، رشتے دار یا دوست ہوتے ہیں، اس میں کچھ لوگ مالیات مدد مانگتے ہیں لیکن کچھ لوگ واپس نہیں کرتے، اب دینے سے پہلے کس پر کیسے بھروسہ کرے، ہمارے رہنمائی فرمائیں۔